السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الدعاء الحمد للہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: دعوة ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له. اور تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابة واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لا. آج خطبے کا موضوع ہے دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں. رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص یا مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے، دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق و سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں، سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ میں آج کی نشست میں اس عظیم عبادت دعا کی مختلف صورتیں بیان کرتا ہوں. اور ہر صورت کا حکم بھی بیان کرتا ہوں. اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ابھی تک ہم دعائیں مانگتے آئے ہیں، اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس نے دعا نہیں کی، بلکہ اہل کتاب بھی کافر بھی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں. اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں دعا کے تعلق سے. ایک وہ ہے جو تفرید سے کام لیتے ہیں، دعا میں تفرید سے کام لیتے ہیں، غافل دل سے دعا مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگتے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو افراط سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں دعا میں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اور اس عظیم عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. جب میں مسجد میں آ رہا تھا تو دروازے پر کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے اور اوپر لکھا ہے پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، یعنی پہلے رمضان کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرا دن، چوتھا، پانچ، تیس دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. تیس دن ہے رمضان کے اور تیس دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. جس نے یہ کام کیا ہے اس نے خیر چاہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا اس نے خیر کو پایا ہے؟ کیا ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پا لیتا ہے؟ دعائیں جو لکھی ہیں میں نے بعض دیکھی ہیں جلدی میں، کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں اور کچھ اذکار ہیں جو صحیح ہیں. میں پورے تیس نہیں دیکھے لیکن جو میں نے دیکھے ہیں صحیح ہیں. لیکن سوال یہ ہے دعا کے صحیح ہونا ایک چیز ہے، اس دعا کو خاص کر دینا فلان دن کے لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی تین رمضان میں آپ نے دعا پڑھنی، مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، یہ تین تاریخ کو پڑھنی ہے، چار تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے، دس تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے، روزانہ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ جیسا کہ یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، اسی طریقے سے کس دن کے لیے یہ خاص ہے یہ دلیل موجود نہیں ہے، اسے کہتے مطلق دعا. اور جو قید لگائی گئی ہے یعنی یہ دعا یہاں پر آپ مانگ سکتے ہیں، وہ طواف کی حالت میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آپ یہ دعا مسنون پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک دلیل ہے. یہی دعا اگر طواف کے ابتدائی چکر میں ہر چکر میں خاص کر دیجیے تب بھی جائز نہیں ہے، کہ اس کی دلیل نہیں ہے. تو دعا دلیل کا ہونا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو دلیل موجود ہے یہ ذکر موجود ہے، دوسرا مطلق ہے یا مقید ہے، یعنی کوئی خاص قید لگی ہے کسی وقت کسی جگہ کی یا نہیں لگی ہے. اگر نہیں لگی ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کوئی قید لگائے، اور اگر لگی تو اس لیے جائز اسے مطلق کر دے بغیر قید کے. اور دوسری مثال اس کی طواف کی بات میں نے کی ہے, ایک چھوٹا کتابچہ ملتا ہے, بڑا معروف اور مشہور کتابچہ ہے, جس میں عمرہ اور زیارت کے مسائل بیان کیا گئے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے لیے ہر چکر کے لیے خاص دعا ہے. پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, ساتویں چکر کی دعا, ہر چکر کی دعا ہے. اور لوگ بیچارے ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں, کتاب چاہے نہیں تو دل سے وہ دعا کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے نزدیک جب تک یہ کتاب چاہے نہیں ہوگا تو ان کو عمرہ نہیں ہوگا. یہ عمرہ میں اتنا بڑا نقص پیدا ہو جائے گا کیونکہ دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا, یا ہو سکتا ہے دم دینا پڑے. اور آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ بیچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ یہ کہیں سے مل جائے. میری پرانی بات ہے, 20 سال سے زیادہ ہو گیا, ہم بھی ایسے ہی تھے شروع میں. تو مدینہ گیا تھا میں, اب دعا پڑھنے کا وقت آیا, سلام کرنے کا وقت آیا, وہاں پہ بھی کتاب, یہی کتاب اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, تو کتاب میرے پاس نہیں تھی. اب میں بڑا پریشان, کہیں سے مل جائے. راستے میں چلتے چلتے بقیہ سے گزرا تو ایک وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ کتاب کا کور جو ہے وہ تقریباً کالے رنگ کا تھا, وہ کچھ پڑھ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا آپ مجھے یہ کتاب جو دیتے ہو تاکہ میں بھی پڑھ لوں, پڑھ کے آ جاؤں. دل میں اطمینان نہیں تھا, سکون نہیں تھا کہ بغیر کتاب کے پڑھوں گا پتہ نہیں یہ زیارت قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جہل نہیں, جہل مرکب تھا. اچھا وہ کتاب جو میں نے لیا, اس نے دے دی, وہ دے نہیں رہا تھا, چھپا رہا تھا, رکھ کر کسی سے اس نے بات کی, غالباً فارسی ایرانی تھا وہ, کسی سے اس نے بات کیے, بات کرتے کرتے شاید اسے ترس آیا کہ بیچارہ کھڑا ہے کافی دیر سے, اس کو دے ہی دوں گا. میں وہ لے کے گیا, اس کو کھولا تو اللہ ہے عجیب, میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مسجد نبوی کی زیارت کیا ہے, وہ جہاں پر اس نے جو صفحہ کھولا ہوا تھا اس میں ذرا نشان تھا, وہ براہ راست سیدہ فاطمہ کو پکار رہے تھے, سیدنا حسین کو پکار رہے تھے, سیدنا حسن کو دعائیں ہیں, یا علی یا حسین یا فاطمہ, وہ لمبی لمبی دعائیں جس میں شرک اکبر ہے. میں نے وہ کتاب فوراً بند کر دی, وہاں تک نہیں گیا, آگے تک نہیں جا سکا میں کہ زیارت میں کیا پڑھنا ہے. میں نے پھر سوچا اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے یہ لوگ یہ کرتے ہیں, مسجد نبوی میں آ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کون سی زیارت ہے, یہ کون سا عمرہ ہے, یہ کون سا حج ہے, یہ کون سی عبادت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے, میں نے علم حاصل کیا, آہستہ سے پتہ چلا ہے. اور پہلے بھی میں ان چکروں میں پڑا رہتا تھا کہ پہلے چکر کی دعا, کبھی ادھر سے دھکا لگ رہا ہے, کبھی آنکھ اوپر نیچے ہو گئی, پھر دیکھتا تھا کس سطر میں تھا, کس لائن میں تھا. لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, واللہ زندگی بدل گئی, علم نور ہے واللہ. اور جس دن سے میں نے توبہ کی اور چھوڑا ان چیزوں کو, ان کتابچوں سے پڑھنے کو, واللہ دل سے اب دعا مانگ کے تو دیکھیں, طواف کر کے تو دیکھیں, کبھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الفلق, کبھی سورۃ الناس, کبھی استغفر اللہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی لا الہ الا اللہ, واللہ دل سے آپ پڑھ کے تو دیکھیں. تو یہ جو چکر کی دعائیں ہیں نا, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, دعائیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ قید لگانے پہلے چکر میں یہ پڑھیں دوسرے میں یہ پڑھیں, اس کی دلیل نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ ساتویں چکر کی دعا ساتویں پڑھنی, پہلے میں نہیں پڑھنی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ مسنون طریقہ بیان فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, طواف کے وقت آپ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی والی جگہ پہ پڑھتے تھے. پورا طواف میں کیوں نہیں پڑھتے تھے, یا صفا مروہ پہ جاتے ہوئے کیوں نہیں پڑھتے تھے, سعی میں کیوں نہیں پڑھتے تھے بار بار, گرچہ عظیم دعا ہے. تو یہاں پہ قید لگائی ہے کہ یہاں پہ پڑھنی ہے. اگر کہ خاص چکر کی دعا ہوتی کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے تو ضرور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض واپس آتے ہیں, چند غلطیں میں نے بتا دی, اب تیسرے قسم کے لوگ جو متبعین ہیں جو حق ادا کرتے ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں آخر میں انشاءاللہ. پہلے اب اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں. اب دیکھیں تفصیلی طور پر میں بغیر اب گروہ کا ذکر کرتے ہوئے میں ان تینوں میں جو مختلف صورتیں وہ بیان کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیوں غلط ہے کیوں صحیح ہے اور ہم کہاں پہ ہیں ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے تفرید سے کام لینے والے جو دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانگتے زبان سے مانگتے ہیں. اگرچہ ہم دعا مانگتے وقت زبان ہلاتے ہیں لیکن دعا کا جو گہرا تعلق ہے وہ دل سے ہے زبان سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وانتم موقنون بالاجابہ اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا یقین کے ساتھ شک نہیں ہے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ تمہاری دعا قبول کرے گا. واعلموا اور یہ خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستجیب ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا لا یستجیب دعاء من قلبی من قلب غافل اللہ اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے اور جو لاہی ہے. دعا تو مانگنی ہے عادت کے طور پر لوگ مانتے ہم بھی نہیں مانگ لی اور یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ جو کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے دی ہے ہر خیر موجود ہے ان کے پاس دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر ضرورت تو نہیں ہے ان کو کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اغنیاء اور سارے غنی بھی برے نہیں ہوتے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے تو جب انسان مانگتا ہے تو پھر دل سے نہیں مانگتا زبان سے مانگتا ہے دل سے دکھی مانگتا ہے جس کا ذکر آگے میں کروں گا جو تکلیف شدت میں ہوتا ہے وہ دل سے مانگتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے غنی کو غنی بنایا ہے امیر کو امیر بنایا ہے اس کے لیے آزمائش ہے تاکہ وہ شکر کرے اور فقیر کو فقیر اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور فقیر کے صبر سے امیر کا شکر بہت مشکل ہے. فقیر صبر کر لیتا ہے اس کے پاس وہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے لیکن کیا غنی اور امیر شکر کرنے والے ہیں. جب غنی کی بات کرتے ہیں تو لوگ یوں دیکھتے ہیں اس طرف دیکھتے ہیں اس طرف دیکھتے ہیں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے غنی سمجھتے جس کے پاس 10 فیکٹریاں ہوں وہ امیر غنی اور امیر ہے. ہم کہاں ہیں. صدر عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے زکات جائز ہے صدقات میں لے سکتا ہوں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہا کیا تمہارا گھر ہے. کہتے ہاں. کہتے میری بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں. کہ پھر تو تم بادشاہ ہو کہ تمہارے پاس دنیا کی ضروریات ساری مہیا ہو چکی ہیں پھر تو تم بادشاہ ہو. سبحان اللہ. اس کے مطلب نہیں کہ زکات کا مستحق نہیں ہے لیکن وہ کو ایک نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے جب آپ کو صحت دی ہے عافیت دی ہے گھر دیا ہے بیوی دیے ہیں بچے دیے ہیں کیا چاہیے آپ کو. آج کا کھانا آپ کو مل گیا ہے آپ کا پیٹ بھرا بچوں کا پیٹ بھر گیا چھت بھی موجود ہے صحت بھی ہے تندرستی بھی ہے تو سارے دنیا تو قدموں میں پڑی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. الغرض تو پہلے قسم کے وہ لوگ پہلی صورت دعا کی وہ لوگ جو عادت کے طور پر زبان سے دعا مانگتے ہیں اور ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی لا یستجیب اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ دل سے مانگی نہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ جو نورانی چہرے بیٹھے الحمدللہ اہل خیر بیٹھے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہیں. انہیں میں سے دوسرے قسم کے لوگ جو دعا دل سے تو مانگتے ہیں, شروع میں دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے, دعائیں قبول ہوتی نہیں ہماری, سارے مصیبت ہمارے سروں پہ ہیں. پھر زبان سے مانگنا شروع کرتے ہیں, پھر عبادت سے عادت ہو جاتی ہے. شروع میں دل سے مانگی تھی, جلد بازی ہے, بے صبری ہے, یار ایک سال ہو گئے دعا ماں مانگے تھک گئے ہیں, وہی نوکری ہے, وہی سیلری ہے, بڑھنے کا نام نہیں لیتی, بچے بڑھتے جا رہے ہیں, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, تنخواہ وہی کو وہی ہے, دعا ماں مانگ کے تھک گئے ہیں, ایک ریال نہیں بڑھا. کبھی دائیں بائیں دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی بھی نوکریاں تھیں, آج نوکری بھی نہیں ہوں گی, آپ سے اوپر تھے, آپ کو دینے والے تھے, آج ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ کسی نے کہا کہ ایک سال کافی ہے, یہ کسی نے کہا دس سال کافی ہے. ہم دعا کرتے ہیں عبادت کے لیے, نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم بے صبر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نتیجے کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور واللہ جس نے دل سے دعا مانگی ہے, دعا کا حق ادا کیا ہے, اور جو بھی غلط باتیں ہیں, غلط صورتیں ہیں, جو غلط طریقے ہیں دعا کے, ان سے اجتناب کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو ضائع نہیں کرتا, واللہ ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شخص تین میں سے ایک عطا فرماتا ہے. نمبر ایک, یا تو اس کی دعا قبول ہو گئی, جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا. نمبر دو, یا کوئی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا سے اس مصیبت کو ٹال دی جس کو اس کو خبر بھی نہیں تھی. ہم دعا بچوں کی تعلیم کامیابی کے لیے مانگ رہے ہیں, ایک مضبوضی بیماری نازل ہونے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بیماری کو ٹال دیا, اس کا پتہ نہیں تھا ہمیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی اور دعا سے اس کو ٹال دیا ہے. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری دعاؤں سے. یا پھر تیسری بات جو ان دونوں سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں عمل صالح بن کر یہ دعائیں آئیں گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی. جس دن ذرے برابر بھی نیکی کی تلاش ہوگی, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی اور ذرے برابر بدی بھی ہلاک کر دے گی. اللہ سے دعا مانگتے رہو, مانگتے رہو. کب قبول ہوتی ہے؟ نتیجے کی تلاش میں مت رہو, لیکن اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ میری دعا ضائع نہیں ہو رہی. اگلی سورت لیتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں حاضر و سامعین میں سے, ان میں سے نہیں ہیں, تو آپ ٹک مارک لگاتے جائیں, جس سورت سے آپ بچ جائیں اس کے سامنے اپنے ذہن میں اللہ سے دعا کریں, شکر کرتے رہیں, حمد و ثنا کریں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. واللہ یہ دعا میں اعتداء ہے, حد سے تجاوز کرنا ہے, خرابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب ہر خرابی سے محفوظ فرمائے. تو دو صورتیں ہو گئیں الحمدللہ, ان میں سے نہیں ہیں. تیسری صورت دیکھتے ہیں, افراد سے کام لینے والے, حد سے تجاوز کرنے والے. بعض دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی کمائی حرام کی ہے, سود کھاتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, حرام کمائی سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے ہیں. کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے, لباس بھی حرام کا ہے. ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے, طیب ہے, صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو مسافر ہے, لمبا سفر کرتا ہے, اشعث اخضر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پر گرد و غبار, یمد یدیہ الی السماء, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف, کہتا ہے یا ربی یا ربی, اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے, واسطہ دیتا ہے, اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, میری دعا قبول فرما. لیکن حالت کیا ہے؟ کھانا حرام کا, پینا حرام کا, لباس حرام کا. ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. حرام کھانے والے اپنی دعاؤں کو ضائع کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں, نہیں قبول ہوگی, آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں, محروم ہیں اس حرام کمائی کی وجہ سے. اور عجیب سے لوگ ہیں, رمضان کے مہینے میں بھی حرام کھاتے ہیں, افطار بھی حرام مال سے کرتے ہیں, سحری بھی حرام مال سے کرتے ہیں. کب تک کھاتے رہیں گے؟ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمارا بزنس کا کیا ہوگا, اگر سود بند کر دیتے ہیں تو چار فیکٹریاں تو گئی نا, دو باقی رہیں گی تو کہاں گزارا ہوگا؟ چھ فیکٹریوں سے پہلے کیا تھا تمہارے پاس؟ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے کتنی فیکٹریاں تھیں؟ جس نے ایک فیکٹری دی ہے, دوسری بھی دی ہے, چھٹی بھی دی ہے, وہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اپنے چالاکیوں سے یہ سارا کام کیا ہے, یہ آپ کا کمال ہے. نہیں واللہ, قدم آپ نے بڑھایا ضرور ہے لیکن حرام کی طرف بڑھایا ہے. اگر صبر کر لیتے, حلال کی طرف جاتے تو یہ کچھ ملنا تھا. یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی تقدیر لکھتے ہیں یا بناتے ہیں جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں. بعض لوگ گھمنڈ میں آ کے کہتے ہیں ہم نے اپنی تقدیر کو بنایا ہے, کفر ہے. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, آنکھیں بھی چہرے سے نکل کر سر پہ آ گئے. اگر پاگل پیدا ہوتے تو کہاں سے لیتے, اپاہج پیدا ہوتے, لولے لنگڑے پیدا ہوتے تو کہاں سے, کس طرف کیسے چل کے جاتے, اگر گدھا پیدا ہوتے تو پھر کیسے, کیسے کھاتے اور کیسے پیتے. انسان کس نے پیدا کیا ہے, صحت کس نے دی ہے, تندرستی کس نے دی ہے, یا عقل کی نعمت سے کس نے نوازا ہے, یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ آج چار پیسے آ گئے ہیں جناب, جیسا کوئی نہیں ہے. بچوں کو کہتے ہیں ہم نے اپنے مقدر کو بنایا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض, حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی, اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے. جو بھی موجود ہیں الحمدللہ, یہ نورانی چہرے جو موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, امت میں یہ بیماری موجود ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور امت کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب بھی ہے سود کھانا, حرام کھانا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا, سود خور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، جنگ پر اترا ہوا ہے اپنے رب کے خلاف، جس نے سراپا اس نے اپنے انعامات اور احسانات میں ڈبویا ہوا ہے، سراپا سر دیکھ لے پورے احسانات اللہ تعالیٰ کے، اسی کے خلاف جنگ پر اترا ہوا ہے. اور سود کا جو کم ترین درجہ ہے، کم ترین درجہ سود کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. 70 سے زیادہ حصے ہیں سود کے، جو کم سے کم حصہ ہے سود کا، اس کا جو گناہ ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں. نعوذ باللہ. قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں یہ شخص کہاں پہ کھڑا ہوگا حساب کے لیے؟ ان لوگوں کے صف میں جنہوں نے نعوذ باللہ دنیا میں اپنی ماں سے زنا کیا تھا. سود کی لعنت ہے. اللہ تعالی نے رزق لکھ دیا ہے، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ہماری عمر 4 مہینے کی، دنیا میں بھی نہیں آئی تھی، لکھ دیا گیا ہمارا رزق. اور واللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری بوند پانی کی نہیں پیئیں گے. جب تک رزق مکمل نہیں ہوگا اس دنیا سے ہم جانے والے نہیں. تو فکر کس چیز کی ہے؟ یا نہ سمجھے کہ حرام کمائی سے میرا 1 سے 2 کروڑ بن جائیں گے، 2 سے 4 بن جائیں گے. اللہ نے لکھا تمہارے لیے 10 کروڑ ہے، وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا. تم نے حرام کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے وہ آسان کر دیا ہے. حلال کا راستہ اختیار کرتے اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کرتا. چوتھی صورت جو اس سے بھی بدتر ہے، اب میں خوفناک صورتوں کی طرف جا رہا ہوں. دعا تو کرنی ہے لیکن اپنی طرف سے دعائیں ایجاد کر کے کرنی ہے، بدعت. اور اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں کوئی دعا بنا لے، اور اس کی مثال جو آج کثرت سے درود معروف اور مشہور ہو چکے ہیں، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود تنجینا ہے، یہ کیا درود ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ درود بھی دعا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں، کسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس ظالم کو دیکھیں، درود فاتح والا، صلاۃ الفاتح کہتے ہیں، جس نے یہ درود پڑھا ہے اس کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی 6000 ختم کرنے سے بھی بہتر ہے. قرآن مجید کا آپ 6000 ختم کریں، 6000 سے زیادہ. یہ سب عقل ثانی نہیں ہے، بس سمجھتے ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں، 6000 آپ نے کہہ دیا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 6000 سے زیادہ. جس نے ایک مرتبہ یہ درود فاتح پڑھا ہے بشرط یہ کہ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے، تو قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے بہتر ہے. واللہ یہودی نہیں کہتا. لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے نے کہہ دیا ہے، یہ عظمت ہے قرآن مجید کی، یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. تحریف شدہ تورات کے بارے میں یہودی نہیں کہتا، وہ بھی اس کو اپنی ایک معزز اور ایک عظمت والی کتاب سمجھتا ہے، اسے یقین بھی ہے کہ یہ تبدیل شدہ کتاب ہے، یقین ہے یہودیوں کو، نصارا کو یقین ہے، ان کے جا کے پادریوں سے جا کے پوچھے وہ مانتے ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے، اس میں کچھ مکس بھی کر دیا گیا، مانتے ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی یہ ذکر پڑھ لو تو تورات یا انجیل کی پڑھنے سے 6000 سے زیادہ بہتر ہے. کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ اور واللہ امت میں ایسے کثرت سے لوگ موجود ہیں ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, جو یہ درود پڑھتے ہیں, درود تنجینا پڑھتے ہیں, درود تاج پڑھتے ہیں, درود لکھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو درود سکھا کے گئے ہیں. اپنی زندگی مبارک میں یہ درود ہے, یہ الفاظ ہے, یہ پڑھیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے, سمجھ آئی ہے, درود کیسے بھیجے آپ پر, سوا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یقیناً جانتے ہیں کہ اپنے تئیں کچھ چیز ایجاد نہیں کر سکتے. وحی کا زمانہ تھا, اگر کوئی ایجاد بھی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اقرار کر لیتے یا انکار کر دیتے. اقرار کرتے تو دین ہے, انکار کرتے تو دین نہیں ہے, لیکن تب بھی عرض کرتے ہیں. سلام تو ہم نے جان لیا ہے, درود کیسے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا کہتے ہیں اسے؟ درود ابراہیمی. کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں, تشہد کے بعد پڑھتے ہیں, سجدے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سورہ فاتحہ کے بعد کیوں نہیں پڑھتے؟ دلیل کہاں پہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے یا تشہد کے بعد پڑھنا ہے؟ اس لیے تشہد کے بعد پڑھتے ہیں, قید لگائی ہے. اور میرا ایمان ہے درود ابراہیمی افضل ہے سب درودوں سے, کیونکہ نماز ارکان ایمان, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے, فرض ہے. وہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہر درود سے بہتر ہے. اور الفاظ بھی ہیں, صحیح بخاری مسلم میں 6 قسم کے الفاظ, 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. درود ابراہیمی کے 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اور وہ ظالم کہتا ہے, درود فاتح والا کہتا ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے, یقظت لا مناما, بیداری کی حالت میں, خواب کی حالت میں نہیں. پہلے صوفی کہتے تھے, خوابوں کی باتیں کرتے تھے نا, کہ خواب میں آئے درود دے دیا. درود تو نجینا کسی نے خواب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیا, کسی اور کو کوئی چیز خواب میں دی. اب عجب بات دیکھیں, صرف 6000 کی بات نہیں ہے کہ 6000 سے بہتر ثواب ملے گا. قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ آپ کو ایک مرتبہ پڑھنے سے ثواب ملے گا. وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب خود چل کے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ درود عطا فرمائے. کہاں گئے؟ سوڈان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں, کیا دینے کے لیے؟ ایک درود دینے کے لیے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا تھا اپنی جنت کو چھوڑ کے کسی کے لیے, اگر جو کہ نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, اگر آنا ہوتا کسی کے لیے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے. جب آپس میں جنگیں تھیں اور خون ریزی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں شریک تھی. اگر کسی کے لیے آتے تو پھر یہاں پہ آتے, اگر کسی کے لیے آنا ہوتا جو درود پہلے دے چکے ہیں بہترین درود اپنے بہترین صحابہ کو بہترین لوگوں کو سمجھا کے گئے ہیں ایک درود دینے کے لیے جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان للہ وانا الیہ راجعون. بدعت کی دوسری صورت, ایک صورت یہ خود ایجاد کرنا, یہ جتنے بھی درود ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دین کیا ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس درود کی تفصیل کیا ہے, کیسے پڑھنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کس طرح سے درود پڑھنا, یہ ہمارا دین ہے. لیکن کوئی شخص آ کے اپنی مرضی سے اپنے تئیں کوئی درود ایجاد کر لے یا کوئی ذکر ایجاد کر لے, کہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے, تو اس نے اس کو دین بنا دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس ہمارے دین نئی چیز ایجاد کی ہے جس کے ثبوت دین میں نہیں ملتا, کوئی دلیل نہیں ہے, وہ مردود ہے. بدعت کی دوسری صورت. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ایسے درود پڑھتا ہے, کم سے کم ان نورانی چہروں میں سے تو نہیں الحمدللہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں نورانی چہرہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی ہے, سیما ہوں فی وجوہ من اثر السجود, یہ چمک آ جاتے چہرے پہ مومن کے ایمان کی, جو ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں, یہ صوفی والا نور نہیں ہے. اللہ المستعان. الغرض بدعت کی دوسری صورت کہ کوئی شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس کو خاص ترتیب دے دیتا ہے, دعا تو موجود ہے مسنون دعا ہے, خاص ترتیب دینا, جیسے کہ میں نے مثال میں بیان کی تھی جب میں آ رہا تھا تو یہ ابھی بھی میں خیر پیپر رکھا ہوگا بلکہ میں نے اٹھا کے اوپر رکھے, ذرا دیکھیں یہ اوپر دیکھیں, یہ سامنے کچھ اوپر پیپر رکھے ہیں, اوپر اوپر دیکھیں اس طرف اس طرف, اٹھا لیا ہوں گا, ادھر 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 ہی اوپر یار, ادھر ہاتھ ہی لگا رہا معلوم سر. چلے اٹھا لیے ہوں گے پھر, چلے دوبارہ میں نے دیکھا دوبارہ بھی رکھے ہوئے تھے, ہاں وہ لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے لے لے جزاک اللہ خیر, دیکھا ابھی بھی رکھا ہوا ہے, یعنی جب نماز پڑھ کے آپ جائیں یہ ساتھ لے کے جائیں, انہیں پڑھتے رہے. یہ وہی پیپر سے میں بات کر رہا تھا, کسی فاعل خیر خیر بیچارہ چاہتا ہے, اس نے اس کو پرنٹ کیا ہے, اس کو لکھا ہے, بڑی محنت کی ہے, جزاک اللہ خیر. یہ پکڑیں ذرا, یہ دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہے, اچھا اوپر سے ایک صفحہ شاید پھٹ گیا ہے, سیونتھ رمضان المبارک, ایٹھ رمضان شروع سے, فرسٹ رمضان سیکنڈ رمضان تھرڈ رمضان, اور یہ تیس تک دیکھیں آپ, یہ اوپر دعائیں ہیں ساری. اللہ المستعان. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایٹھ رمضان کی دعا, اللہم ارزقنی فیہ رحمتا رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. یہ کہا ہے دعا, اب اس نے لکھ دیے. الغرض اگر دعا صحیح بھی ہو, اس بعض دعا میں نے کہا کہ میں نے اوپر دیکھی تھی پہلے صفحے میں ٹھیک لگ رہی تھی, اب دیکھیں یہ چیز نہیں آگے بیچ میں, اس کا کوئی ثبوت نہیں اس دعا کا. الغرض اگر اب یہ دیکھیں اس کی خاص اگر صحیح بھی ہوتی, قرآن اور سنت صحیح بھی ثابت ہوتی, تو اس خاص ترتیب دینا اس کی دلیل نہیں ملتی. اب اس بیچارے نے بڑی محنت کی ہے, پتہ نہیں کتنی ریال بھی دیے ہیں, پیسہ بھی خرچ کیا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ ثبوت بھی جان لیں دیکھ لیں کہ ہر خیر کو پانے والا, ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پاتا نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, روایت مستند دارمی میں کے مقدمے میں صحیح حدیث ہے, سوری صحیح اثر ہے, یہ روایت سنن دارمی کے مقدمے کی صحیح اثر ہے, صحیح روایت ہے. مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, مختصر میں کہہ رہا ہوں, لمبا قصہ ہے, اور دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھے ٹولے بنے ہوئے ہیں اور ایک شخص اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں کھجور کی. ایک شخص ان کا کوئی امیر کو بڑا شخص ہے وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ. وہ سب اجتماعی ذکر کرتے ہیں, سب سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گٹھلیوں پہ, پھر پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ, پھر وہ اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں. سید عبداللہ مسعود نے جب یہ منظر دیکھا شدید غصے میں آئے اور فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خیر ہی تو کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں, ہم خیر چاہتے ہیں. سید عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر خیر کو چاہنے والا خیر نہیں پاتا. یعنی جو اگر خیر کو چاہنا ہے تو پھر خیر کا راستہ اختیار کرو نا. آپ نے جانا مکہ کی طرف, پھر راستہ مدینہ کا آپ نے پکڑا ہوا ہے, مکہ پہنچو گے کبھی؟ اگر خیر چاہتے ہو تو خیر کے راستے کو اپناؤ, خیر تک پہنچو گے. سید عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو میں سے ایک باتیں ہیں, یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے افضل کام کر رہے ہو, یا تو پھر تم شر کا دروازہ کھول رہے ہو, گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں اور تم یہ کام کر رہے ہو. یعنی تمہارے ساتھ آ تو کوئی صحابی ہے, ایک ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھا. عجب بات دیکھیں, صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بہترین زمانے میں ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس مجلس میں. اچھا صحابی منع کر رہے ہیں, وہ آگے سے صحابی سے بحث کر رہے ہیں, علماء سے بحث کرنا, اور یہ بدعت کی نشانی ہے بدعت کی, آپ نصیحت کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں. دعا کریں لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. الغرض ایک راوی کہتا ہے, اچھا پھر سے عبداللہ مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا, نکلو مسجد سے جب تم نہیں مانتے باز نہیں آتے ہو, چلو نکلو. ان کے نزدیک وہ خیر کام کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ پڑھنا کیا بدعت ہے؟ الحمدللہ پڑھنا بدعت ہے, سنت ہے, صحیح ہے, لیکن طریقہ غلط تھا, مسجد سے نکال دیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ لوگ جن کو عبداللہ مسعود مسجد سے نکالا, جنگ نہروان میں جب خوارج نے سیدنا علی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی, پہلی صف میں وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے, پہلی صف میں میں نے چہرے پہچان لیے, یہ وہی لوگ تھے, ان میں سے وہ لوگ تھے جن کو سیدنا مسعود نے مسجد سے نکالا تھا. جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے, سیدنا علی و صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے. بدعت کا اثر دیکھا ہے؟ سمجھے اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں بےچارے, دیکھا کہاں تک پہنچے ہیں. اور یہ بےچارے اگر راہ راست کو نہیں اپنائیں گے, حق در نہیں آئیں گے, تو ان کی تلواریں بھی سنت کے خلاف اٹھی رہیں گی. یاد رکھیں, تو بدعت سے توبہ کریں اللہ کے لیے. دعا کا عظیم مہینہ ہے, دعا کا مہینہ ہے, ہماری دعائیں ایسی ہیں. خاص قید لگا دینا, آج کے دن یہ پڑھیں, کل کے دن وہ پڑھیں, 10ویں دن یہ پڑھیں, 20ویں دن یہ پڑھیں. وحی نازل ہوتی ہے, کس نے کہا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے جناب, بزرگ پر وحی نازل ہوتی ہے. تشریح کا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, بس وحی نازل ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وحی نازل نہیں ہوتی خاموشی اختیار کرتے ہیں, اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے, کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آج کے بزرگ بھی ایسے بن چکے ہیں نعوذ باللہ, جو بات بھی کرتے دین بن جاتی ہے, بزرگ جو بات کرتے دین بن جاتی ہے, تو پھر بزرگ نہیں, پھر تو رسول ہوا نا یہ. اگلی سورت جو اس سے بھی خوفناک سورت ہے, بدترین سورت, اس سے بھی خوفناک سورت ہو سکتی ہے بدعت سے؟ جی ہاں, اس سے بدترین سورت ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا اس کتابچے میں. دعا مانگنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں, غیر اللہ سے دعا مانگنی ہے. یا علی میری مدد فرما, اے غوث میری مدد فرما, اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے, اپنے رب کو نہیں پہچانا. غیر اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے، تم جسے بھی پکارو بندے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو، نہ تو علی کے بندے ہو نہ غوث کے بندے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کرے، رب ہمارا کہاں ہے، اسے کیسے پکارے ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، یقیناً میں قریب ہوں. قرآن مجید کے سیاق و سباق کو آپ دیکھ لیں، جہاں پر سوال کا ذکر آتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہوتا ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا، يَسْأَلُونَكَ، اس کے ساتھ قل ہے کہ نہیں، يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ، يَسْتَفْتُونَكَ، يَسْأَلُونَكَ قُلْ. قرآن مجید میں واحد جگہ ہے، صرف دیکھ لو پورا قرآن مجید جہاں پر سوال تو ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُلْ نہیں ہے، قل فإنی قریب نہیں ہے، فإنی قریب. کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ایک ایک لفظ زیر و زبر کا بھی اثر ہے. قل کیوں نہیں ہے؟ تاکہ دعا مانگنے کو یقین ہو جائے کہ میرے رب میرے قریب ہے، بیچ میں اللہ کا رسول بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پکارنا ہو تو براہ راست اپنے رب کو پکارو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، قل کا لفظ بھی نہیں. فإنی قریب، میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ امیروں کے، صرف علماء کے، اولیاء کے، انبیاء کے، فرشتوں کے، کس کے؟ مطلب سب کے قریب ہیں، بشرط یہ کہ اجیب دعوة الداعی اذا دعانا، دعا قبول کروں گا میں. بشرط کیا ہے؟ اذا دعان، بشرط کہ وہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. کسی اور کو پکارنے والے، چاہے وہ سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہ، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جو علیہ سنت کے امام گزرے ہیں اور اس شرک اور بدعات سے بری ہیں، واللہ سیدنا علی بھی بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور انبیاء بھی بری ہیں. فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان، بشرطے کو مجھے پکارے. یہ بدترین صورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، الحمدللہ. اور حاضرین سامعین سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی صورتیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان میں سے کسی صورت میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کر لیں. ایک چیز اور رہ گئی ہے، دو چیزیں. اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا عبادت، توحید عبادت ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے واسطے سے پکارنا، یا اللہ نبی کے صدقے، یا اللہ کسی ولی کے صدقے، یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ بدعت ہے. بدعت کی ایک یہ صورت بھی رہ گئی تھی، یہ بدعت میں شامل کر دیں. یا اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اور کثرت سے میں نے دیکھا ہے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی، کہتے نبی کے صدقے سے دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں نا، اولیاؤں کے صدقے سے، فرشتوں کے صدقے سے، بحق جبریل یا بحق الرسول یا بحق علی یا بحق الحسین، ان کے حق سے، ان کے واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ بدعت ہے. بدعت کب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو نہیں سکھایا ہے، اور نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اور جس نابینا صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں اس روایت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جب دعا کرو تو پھر یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, یعنی یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرمائے, یہ نہیں ہے. بلکہ اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ وضو کر لو, اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کو وسیلہ بناؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی ہے اور اس صحابی سے بھی یہی کہا ہے کہ دعا کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کو دیکھ لیں آپ, کبھی بھی یہ الفاظ ان کے منہ پر نہیں آئے کہ اللہ رسول کے صدقے, نبی کے صدقے, ولی کے صدقے, کسی فرشتے کے صدقے ہماری دعا قبول فرما, بلکہ شدید قحط کی حالت میں جیسے صحیح بخاری میں آیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سیدنا عباس کو گھر سے بلایا, یعنی سیدنا عباس آئے اور انہوں نے دعا کی ہے. اور یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے, وہ دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بارش آ جاتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اے اللہ تعالیٰ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم عباس سے دعا کرواتے ہیں. تو سیدنا عباس نے دعا کی ہے اور یہاں پر سیدنا عباس کی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر نہیں ہے, یاد رکھیں. بات ذات کی نہیں ہو رہی, بات یہاں پہ دعا کی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کر نہیں سکتے وفات کے بعد, اس لیے ان کو بلا کے دعا کی ہے. اور یہ مسنون طریقہ ہے وسیلے کا. الغرض, تو کسی نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے دعا کرنا بدعت ہے. آخر میں جو تیسرا گروہ تھا, جو سب سے بہترین لوگ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اس دعا کے عظیم مہینے میں اور دعا کا حق ادا کرتے ہیں, اور سر فہرست اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ذرا دعا پہ غور تو کریں, ذرا کیسے دعا مانگتے تھے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا, اپنی عاجزی ہے, اپنے رب کو وسیلہ بنایا, اللہ تعالی ربوبیت کو وسیلہ بنایا, اپنی عاجزی اور اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے, ظلمنا انفسنا اعتراف ہے, وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, پھر دعا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے رسول, 950 سال کی دعوت کے بعد, 950 سال دعوت التوحید, دتکارا قوم نے مذاق اڑایا, کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی, پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا, ربی انی مغلوب, اپنی عاجزی کا ذکر کیا, فانتصر, پھر دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, آسمان کے دروازے کھل گئے, ایسی بارش ایسا پانی آیا دنیا غرق ہو گئی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سمندر ہے تو پیچھے فرعون کا لشکر ہے. یہودی کہتے ہیں ہم ہلاک ہو چکے ہیں, بنی اسرائیل کہتے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں, کیا فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ میرے پاس لاٹھی ہے, میں کلیم اللہ ہوں, ابھی کلام کر کے آیا ہوں, لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت میرے ہاتھ میں ہے, میں دیکھتا ہوں فرعون کیا کرتا ہے. یہ کہا, کیا اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الشعراء میں, کلا ہرگز تم غلط کہتے ہو, اے میری قوم تم غلط کہتے ہو, ہم ہلاک ہو گئے, کلا ان بے شک معی میرے ساتھ, ربی میرا رب ہے, سیہدین میرے آسان راستہ نکالے گا, ہدایت دے گا مجھے, آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. آزمائش دیکھیے, لیکن ثابت قدمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایمان ہے. کلا ان معی ربی سیہدی, براہ راست دعا مانگی ہے, یقین ہے, ایمان میں رب میرے ساتھ ہے. فوراً لگ حکم آتا ہے کہ اس سمندر کو لاٹھی تو مارو. لاٹھی نے اللہ کے حکم سے, پہلے سانپ بنی تھی, اب یہ لاٹھی اللہ تعالی حکم سے سمندر کو چیر کے طریقاً یبساً خشک راستہ بنا دیتی ہے, کیچڑ بھی نہیں. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے. تو یہی لاٹھی تھی جب بنی اسرائیل بھٹک رہے تھے صحرا میں, پانی نہیں ہے, کیا کریں, کہاں سے پانی پئیں. فاضرب بعصاك الحجر, اسی لاٹھی کو پتھر پہ تو مارو, پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا رب کا ہے. اسی طریقے سے ذنون مختصر بتا رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی دعوت دعا کیسی تھی, آج ہماری دعائیں کیسی ہیں. غور کر ادھر کیسے پکارتے اپنے رب کو مشکل ترین حالت میں. اب سامنے بھی آگے بھی موت, پیچھے بھی موت, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لشکر پیچھے ہے اور سمندر آگے ہے, اپنے رب کو پکارا ہے. اچھا, یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر, اس سے تنگ جگہ کوئی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے, پتہ ہے مچھلی کا پیٹ ہے, اس پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں. یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دعوۃ ذنون, ذنون یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام, نون کہتے ہیں مچھلی کو, ذنون مچھلی والا معروف ہو گیا نا مچھلی سے. دعوۃ ذنون, ذنون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت, دعا جو انہوں نے کی ہے. اذ دعا ربہ, جب اپنے رب کو پکارا, وہو فی بطن الحوت, جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت توحید ہے, کلمہ توحید ہے, وسیلہ بنا کلمہ توحید کو. لا الہ الا انت سبحانک, تو پاک ہے. پھر اپنا اعتراف جرم ہے کہ نہیں, انی کنت من الظالمین, اعتراف ہے. سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لم يدعو بها رجل مسلم قط, یہ دعا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا الا یہ کہ. اچھا یہ پتہ ہے یہ خاص ان کے لیے دعا ہے کیا؟ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے. سنیں یہ خوشخبری, سنیں, لم يدعو بها رجل مسلم قط, کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں کرتا الا یہ کہ, الا استجاب له, الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. کوئی بھی ہو, یہ دعا ایک نبی نے کی تھی علیہ الصلاۃ والسلام نے, مشکل ترین حالت میں اللہ تعالی نجات عطا فرمائی. آج ہم یہ دعا کرنے والے ہیں, کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں. اگر نہیں تھے تو اب تو شروع کر دینا اس دعا کے عظیم مہینے میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بار بار کرتے رہیں, تو پھر دیکھیں اس دعا سے زندگی کیسے بدلتی ہے. زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام اولاد نہیں ہے, کیا دعا کی؟ اذ ناد ربہ نداء خفیا, کسے پکارا؟ دیکھیں رب کے بعد, دیکھیں جہاں پہ نبی کی دعا ہے ذرا غور کریں, رب کا لفظ موجود ہے, رب, رب کی صفات میں. رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہے, جو مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, اسے رب کہتے ہیں. جب کہتے ہیں اے میرے رب, یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. نداء خفیہ, ہڈیاں یعنی دھیمی آواز میں, خفا میں الگ ہو کر لوگوں سے آہستگی میں سرگوشی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں. ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اشتعل الرأس شیبا, یعنی کوئی بال نہیں بچا. اشتعل جیسے کوئی آگ لگتی ہے, کوئی چیز کوئی چھوڑتی نہیں ہے, یعنی سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں. میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں کمزور ہو چکا ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں, میں عاجز ہوں, میں ناقص ہوں, تو کامل ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نواز دیا. جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہم کہاں جاتے ہیں؟ دیکھ لیں اکثر لوگ کہاں جاتے ہیں, اس بہترین مہینے میں بھی کہاں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کس نے تعویذ لکھوایا ہوا ہے اولاد کے لیے؟ جادوگر کے پاس جاتے ہیں, تعویذ لکھوا کے آ جاتے ہیں. جادوگر کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا کفر ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر تصدیق نہیں کرے تو 40 دن کی نماز نہیں, رمضان کی نمازیں بھی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہو, تراویح کی نماز بھی گئی. جرم کیا ہے؟ جادوگر کے پاس گئے ہیں صرف دیکھنے کے لیے. جادوگر کرتا کیا ہے؟ تصدیق کرتے تو کفر ہے, نہیں کرتے تو 40 دن کی نمازیں نہیں ہیں. یہ نحوست ہے جادوگروں کی, منحوس لوگ ہیں. اور بھی دعائیں ہیں, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی, وقت کافی گزر چکا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ, اور ان کے متبعین کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ, اور سبق حاصل کر لیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور خاص طور پر سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی پیروی کرنے کا, اتباع کرنے کا. اور وسیلے کی بات بیچ میں آئی, اگر دعا میں وسیلہ بنانا ہے تو اس کا شرعی طریقہ ہے. دعا میں وسیلے کے لیے نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے پکارو. یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے, تو رحیم, مجھ پر رحم فرما. الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام, رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, کہہ سکتے ہو, یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بنانا, اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے, مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف مشہور دعا میں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اللہ تعالیٰ تو حی ہے, تو قیوم ہے, میں تیرے رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تیسری صورت دعا میں وسیلہ بنانے کی جو جائز صورت ہے, وہ اپنے نیک و صالح عمل کو وسیلہ بنانا ہے. آپ نے نماز پڑھی ہے, نیک و صالح عمل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہ اس نماز جو میں نے پڑھی ہے, اس نماز کے صدقے, اس نماز کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما, جائز ہے, عبادت ہے. آپ نے کوئی کسی مسکین کی مدد کی ہے, کسی یتیم کی مدد کی ہے, آپ اس خیر عمل کو, نیک عمل کو, عمل صالح کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اس کی دلیل میں ان 3 لوگوں کا قصہ جو سفر میں تھے, شدید طوفان کی وجہ سے ایک غار میں بسیرا کر لیتے ہیں, یا ایک غار میں چلے جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, اور پھر ایک چٹان گر جاتی ہے اور وہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی, بہت بھاری ہوتی ہے. وہ 3 کوشش کرتے ہیں, اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے. پھر ان 3 نے یہ تھے کہ ہم اپنے عمل صالح کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. ایک نے امانت داری کو, جو اس نے امانت کی تھی, اس امانت داری کو اس نے وسیلہ بنایا, تھوڑے سے وہ پتھر ہلا. دوسرے نے حرام سے بچنا, اپنے کزن سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تھی, جب وہ حرام کرنے کے قریب تھا بالکل, تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. اور اس نے شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا خالصتاً, تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما. تو حرام سے بچنا, زنا کاری سے بچنا بھی عبادت ہے. تو اس نیک عمل کو اس نے وسیلہ بنایا, چٹان تھوڑی سی اور ہلی. وہ پھر تیسرا شخص, اس نے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کو, والدین کے ساتھ اس نے سلوکوں کے وسیلہ بنایا اور وہ چٹان پر جگہ سے ہٹ جاتی ہے. یہ تینوں اعمال اعمال صالحہ ہیں, اعمال صالح کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, تو اعمال صالح وسیلہ بنائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر اعمال صالح سے. اور جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو, کوئی بزرگ ہے اگر مسلمان بھائی ہے آپ اسے کہتے میرے لیے دعا کرو, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب یہ جو آپ نے وسیلہ بنائے اس شخص کی دعا کو, اس شخص کو نہیں, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کرتے, عرض کرتے, ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے, آپ سے دعا کرتے یا نصیحت کرتے. وہ بڑھیا جس کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ زندہ عورت جو دنیا میں چلنے والی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بڑھیا کو دیکھ لے. پھر اس بڑھے کا قصہ سنایا کہ اسے مرغی کے دورے پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کریں, مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو چاہے تیرے دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے, اگر تو چاہے تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں, جنت چاہیے نا. ارے دنیا میں مرغی کے دورے پڑتے ہیں, عورت ہے, کمزور ہے, مرغی کے دورے پڑتے ہیں, انسان زمین پہ گر جاتا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, تو پھر بھی اس نے دنیا تو یہی ہے جو چلی جائے گی, چاہے مرغی کے دورے پڑے یا نہ پڑے, دنیا تو فانی ہی ہے نا, دار البقاء جنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں لیکن ایک عرض ہے, جب مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا کپڑا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, میں بے پردہ ہو جاتی ہوں, میرے لیے دعا کرے کہ میں بے پردہ نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس بڑھیا عورت کو چلتے ہوئے جب دورہ پڑتا گر جاتی تھی, کہتے ہیں جسم سے کپڑے چپک جاتے تھے, اس دن کے بعد ہم نے دیکھا نہیں کہ جسم سے کپڑا تھوڑا بھی ہٹا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو کسی سے بزرگ کے پاس آپ جائیں, کسی عالم سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. اور اویس قرنی کا قصہ بھی معروف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو یمن سے آئے گا, اس کی چند نشانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, صحابہ کرام کہتے ہیں تو ان کو کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو کسی کو آپ دعا کرا سکتے ہیں, وسیلہ بنا سکتے ہیں دعا کا. اور جو صحیح بات اس دعا میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ مضبوط رکھیں, ایمان مضبوط رکھیں, براہ راست اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں. یہ مسنون طریقے ہیں یا شرعی طریقے وسیلے کے. اب اس کے علاوہ جو بھی طریقے بتائے ہیں جو لوگ بتاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف کے فہم کے مطابق, اور ہمیں کہیں نہیں ملتا. ان صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں پر کوئی وسیلہ جائز ہو, ان صورتوں کے علاوہ نہ قرآن مجید میں ہے, نہ کسی حدیث میں ہے, اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. بزرگ ہیں ہمارے, ان کی عمر 65 برس ہے تقریباً, کمزور جسم بھی کمزور.